الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ومعكم من اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سادہ سا عام فہم مفہوم ان آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ ہر جماعت یا ہر گروہ کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو وہ نہ اس سے پہلے انہیں کچھ ہوتا ہے اور نہ اس کے بعد انہیں کوئی مہلت دی جا سکتی ہے. اے اولاد آدم، تمہارے پاس میری طرف سے رسول آئیں گے، نبی آئیں گے، جو تم پر میری آیات تلاوت کریں گے. جس کسی نے پرہیزگاری اختیار کی، اپنی اصلاح کر دی، اسے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی افسوس. جن لوگوں نے میری آیات کا انکار کیا اور تکبر کیا، وہ دوزخ کے رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے یا اس کی آیات کو دھوکا دے. ایسے لوگوں کو بھی جو ان کی قسمت میں لکھا ہے دنیا میں وہ مل جائے گا، حتیٰ کہ جب ہمارے فرشتے موت کے وقت ان کے پاس آئیں گے تو ان سے سوال کریں گے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں گم رہے، تمہارے جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر جن کی اطاعت کرتے تھے، جن کی پوجا کرتے رہے، جن کو پکارتے رہے، وہ کہاں ہیں؟ تو کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، غائب ہو گئے. اس طرح گویا وہ اپنے آپ پر گواہی دے دیں گے کہ وہ کافر تھے، کفر کرتے تھے، غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے. پہلے آیا کلمہ میں بات چل رہی تھی اطاعت الہی کی اور پوشیدہ یا ظاہر بے حیائی سے یا گناہ سے یا بغاوت سے رک جانے کی, تو فرمایا انسان کے پاس دنیا میں ایک معین وقت تک کے لیے فرصت ہے اور اس کے پاس یہی اختیار ہے کہ دونوں راستے واضح ہیں نیکی کا اور برائی کا, وہ اپنی پسند سے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے. اگر وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کی مدد فرماتے ہیں اور اسے نیکی پر کاربند ہونے کی توفیق اور قوت عطا کرتے ہیں, لیکن وہ اگر اپنی پسند سے برائی چنتا ہے اور برائی کی طرف نافرمانی کی طرف جانتا ہے تو یہ اس کا اپنا انتخاب ہے, لیکن برائی اور اللہ کی نافرمانی اور کفر آخر عذاب الہی تک لے جاتا ہے, اس کا انجام جہنم ہے. تو فرمایا کسی قوم کو, کسی شخص فرد کو, کسی جماعت کو وقت سے پہلے اٹھایا نہیں جاتا اور وقت کے بعد مہلت نہیں دی جاتی. ہر ایک کے لیے ایک معین مدت ہے, جب وہ پوری ہوتی ہے تو انہیں دنیا سے اٹھ جانا ہے. بہرحال وہ فقیر ہوں, امیر ہوں, بادشاہ ہوں, سلطان ہوں, پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں, کوئی بھی ہو, اس کے پاس مقرر وقت ہے, ایک معین میعاد ہے. اس میں اگر اس نے اللہ کی رضا اور اللہ کے احکام کی اطاعت اختیار کی تو کامیاب رہے, نافرمانی کی تو دوبارہ کسی کو دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا, نہ اس کی میعاد زندگی کی بڑھائی جائے گی. اور فرمایا ہم نے تو بتا دیا تھا کہ اے اولاد آدم, ہمارے پاس سے تمہارے پاس نبی آئیں گے, پیغمبر آئیں گے, اور پیغمبر اتنی عظیم ہستی ہوتی ہے کہ جو اللہ کی بات بندوں تک پہنچاتے ہیں. کلام الہی سننے کے لیے, وحی الہی سننے کے لیے ایک خاص تقدس اور پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے. حتیٰ کہ انبیاء کا تقدس ملائکہ سے بڑھ کر ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کی بات نہ کریں جس میں اطہر کی بات کریں, جو انسانی جسم تھا, جو بشری جسم تھا, جو اولاد آدم میں سے تھا. آپ کا جسم اطہر, آپ کی بشریت بھی اتنی پاکیزہ اور اتنی لطیف تھی کہ شب معراج سورت المنتہا پر جا کر فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ میری حد ہے, اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اگر یک سرے ہوئے برتر پرم فروغ تجلہ بسوز پرم, اگر میں اس سے سرے منہ بھی آگے حرکت کروں تو تجلیات باری مجھے جلا کر رکھ کر. لیکن آپ وجود اطہر کے ساتھ اس سے آگے تشریف لے, بات روح کی نہیں, بات وجود اطہر کی ہے. حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ, یعنی آپ کا جسد مبارک جسم اطہر بھی جبرائیل امین کی پاکیزگی اور طہارت اور لطافت سے زیادہ لطیف تر, زیادہ پاکیزہ, زیادہ اطہر و مطہر. تو کلام الہی کو سننے اور قبول کرنے یا سمجھنے کے لیے وہ طہارت چاہیے ہوتی ہے جو انبیاء کو نصیب ہوتی ہے. اسی لیے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, کسی نبی سے گناہ صادر ہونے کا کوئی تصور نہیں, उनको वो कर सकते ही नहीं, उनमें वो मादा ही नहीं होता। तो फरमाया ए औलाद आदम, इतना अजीम मर्तबा और मकाम नबुव्वत जो है उसके लिए मैंने फरिश्तों को वो तकद्दस नहीं दिया, तुम ही में से मुंतखब फरमाए अपने रसूल आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से तुम। अच्छा, हमारे यहाँ ये रोज नूर और बशरियत का झगड़ा होता है, ये बशरियत बशरियत जो लोग करते रहते हैं ना, वो समझते हैं खुद को कि मैं बशर हूँ और नबी करीम सल्लम जो है वो मेरे जैसे तो नहीं है, मुझसे आला है। कितने कमसैन लोग हैं। बशरियत का जो मयार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम का है वो सिर्फ आपका है, आपके अलावा किसी दूसरे को मुयस्सर है। और नूरी मखलूक जो है, अल्लाह ने जिस मखलूक को नूर से पैदा किया यानी फरिश्ते, वो आपके दरे अकदस पे खादिम है। आपकी बशरियत का तकद्दस वो है कि नूरी मखलूक आपके दरे अकदस की खादिम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हक ये है, उलमाए हक फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात के बारे बहस करना, जरा करना मना है, जायज नहीं है। हुजूर की जात हमारे इदराक, हमारे उलूम और हमारे तसव्वुर से बाला तर है। तो अल्लाह करीम ये एहसान भी याद दिला रहे हैं कि औलाद आदम यातीयन्नकुम रसूलुन मिनकुम, मेरे रसूल तुम्हारे पास आएंगे, मेरा पैगाम लाने वाले पैगंबर तुम्हारे पास आएंगे और वो तुम ही में से होंगे। यानी ये एजाज आदमियत का है, औलाद आदम का है, बनी नौ इंसान का है कि ये मनसब जलीला जिन हस्तियों को मैं दूंगा वो तुम ही में से होंगे, इंसान ही होंगे। लेकिन उनका मकाम इतना बुलंद होगा, यकुसून अलैकुम आयाती, कि वो तुम पर मेरी बातें बयान करें। उनका मनसब जलीला ये होगा कि मेरी बात, मेरी आयात बदलिया वही मुझसे वसूल करेंगे, समझेंगे उसका मफहूम समझेंगे और मेरा पैगाम तुम तक पहुंचा दूंगे। अब तुम्हारे जिम्मे क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, राजक भी है, पालनहार है। जो कुछ जिस किसी के पास है वो सिर्फ अल्लाह का दिया हुआ है, उसका अता करदा है, सारी नेमतें उसी की दी हुई हैं। और इंसान पर वाजिब है, जिन लोगों पर अंबिया की तालीमात नहीं पहुंचती, बात ऐसे दुनिया की किसी खत्ते में है कि जिंदगी भर उसके पास किसी नबी की तालीम नहीं पहुंची, या ऐसे जमाने में है जिसमें अंबिया की तालीमात आम नहीं मिलती, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर नबी करीम तक को ऐसे फतरत कहते हैं, तालीमात ईसवी गुम हो गई, हुजूर मबूस नहीं हुए थे, कहीं कोई हक बात मिलती नहीं थी। तो उन पर भी वाजिब हो जाता है कि वो इस निजाम को देखकर, सूरज का तुलू व गुरूब, मौसमों का तगैर व तबद्दुल, कायनात में तखलीक का मुसलसल अमल, इसका अपने आप को, अपने वजूद को, अपने अंदर को, इस सारे को देखकर वो ये समझ लें कि कोई वाहिद ला शरीक हस्ती है जो इस निजाम को चला रहे, कोई उसके साथ उसके निजाम को रोकने वाला, टकराने वाला, उसकी मुखालफत करने वाली कोई दूसरी हस्ती नहीं है, वो वाहिद है, ला शरीक है। जिसने इस हकीकत को पा लिया वो भी मुसलमान है। लेकिन जब नबी मबूस होता है تو پھر نبی کی تعلیمات اول و آخر یقصون علیکم آیاتی، وہ تم پر جو بیان کرتا ہے وہ میری آیات ہیں، نبی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے. پھر جتنی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچے وہ ماننا ضروری ہو جاتا ہے. اور جو نبی کی تعلیمات ہوتی ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، وہ بہت خوبصورت، بہت مزیدار، بہت نفع رساں، نقصان سے بچانے والی، حیات جاویداں بخشنے والی اور تباہی سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. نبی کی تعلیمات ایسی نہیں ہوتی کہ بندے پر گراں گزریں، بلکہ اس کی تعلیم و ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہیں. دنیاوی زندگی کا مزہ بھی نبی کی اتباع میں ہے، نبی کی تعلیمات کے اتباع میں ہے، اور اس کے ساتھ اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. یہ جو عارضی زندگی ہے اس میں بھی وہی لوگ خوش رہتے ہیں، خوشحال رہتے ہیں جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اور دائمی زندگی کی خوشحالی بھی انہیں کو نصیب ہوتی ہے. سو فرمایا یقصون علیکم آیاتی، میرے انبیاء اپنی طرف سے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تمہیں میری تعلیمات پہنچائیں گے. اب تم میں سے فمن اتقا، جس نے تقوی اختیار کر لیا. تقوی کیا ہے؟ اللہ جل شانہ سے اطاعت کا تعلق. جس نے ان باتوں پر عمل کیا، انہیں دل و جان سے قبول کیا، ان پر ایمان لایا، اللہ پر، اللہ کے نبی پر، نبی کے ارشادات پر، اور اپنی عملی زندگی اصلاح، اپنی عملی زندگی کی اصلاح کر دی. یعنی نبی کی ہر بات اصلاح کرتی ہے، خرابی نہیں کرتی. تعلیمات نبوت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ نبی کا ہر ارشاد اصلاح کرتا ہے، دنیوی امور میں بھی، اخروی امور میں بھی، زندگی میں بھی، موت میں بھی، خاندانی تعلقات ہوں یا معاشرتی تعلقات ہوں یا لوگوں سے لین دین ہو، ذاتی بات ہو، خاندانی ہو، معاشرتی ہو، ماحول کی ہو، ملک کی ہو، قوم کی ہو، یا بین الاقوامی، ہر شعبۂ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اصلاح فرماتی ہیں. سو جس نے اطاعت اختیار کی، تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر دی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کسی قسم کا ڈر ہوگا اور نہ کوئی افسوس ہوگا. خوف ہوتا ہے پیش آنے والے واقعات کا ڈر، تو جانے کیا ہوگا. فرمایا جو میرے نبی کی اطاعت کریں گے انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، ان پر موت بھی آئے گی تو ان کے لیے وہ بھی لذیذ ہوگی، انہیں آرام پہنچائے گی اور انہیں اس میں بھی لذت حاصل ہوگی. وہ قبر میں جائیں گے تو وہ بھی ان کے لیے آرام کا سبب ہوگی، میدان حشر میں آئیں گے تو وہاں بھی رحمت الہی کی زیر سایہ ہوں گے اور اللہ کی جنت نصیب ہوگی، رب پناہ نعمتیں نصیب ہوں گی، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا. ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں افسوس ہوگا کہ یہ فلاں کام میں نے کیوں کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی. تو افسوس ہوتا ہے گزشتہ پر کہ مجھ سے کیوں ہوا، اور ڈر ہوتا ہے آئندہ کا. تو فرمایا جنہوں نے دامان رسالت تھاما، جنہوں نے پیغمبر کی اطاعت کی، اپنی اصلاح کر لی، انہیں نہ ڈر ہوگا اور نہ افسوس. والذین کذبوا بآیاتنا، لیکن چونکہ معاملہ لوگوں کی پسند کا ہے، زبردستی منوایا نہیں جا رہا، حکمن نہیں منوایا جا رہا، تو جن لوگوں نے دوسرا راستہ پسند کر لیا اور میری آیات کی تکذیب کر دی، ہم نہیں مانتے جی، ہم سے یہ نہیں ہوتا، واستکبروا عنہا، فرمایا آیات الہی ہوں اور اللہ کا نبی اللہ کا رسول سنائے پہنچائے اور بندہ نہ مانے یہ کیسا ممکن ہے؟ فرمایا انسان میں ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے جسے تکبر کہتے ہیں، تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. یہ شیطان نے شروع کیا تھا جب سجدہ کرنے کا حکم ہوا آدم علیہ السلام کو اور اس نے انکار کر دیا تو پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اپنے سے کمتر کو سجدہ کیوں کروں، اس سے تمہیں بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی کیچڑ سے پیدا کیا. اللہ کی خالقیت کا اقرار بھی کر رہا ہے، اس کے خالق ہونے کا اقرار بھی کر رہا ہے اور ساتھ انکار بھی کر رہا ہے، اور یہاں اپنا فیصلہ دے رہا ہے. اگر خالق اللہ کو مان رہا ہے تو پھر اسے فیصلہ بھی اللہ کا ماننا چاہیے. خالق بہتر جانتا ہے کہ کون افضل ہے اور کون اس سے کم تر ہے، لیکن خالق تو اللہ کو مان رہا ہے، فیصلہ اپنا ججمنٹ اپنی دے رہا ہے کہ میں چونکہ آگ سے پیدا ہوں اور یہ مٹی سے، آگ مٹی سے بہتر ہے. فرمایا وہ شیطنت شیطان کے ساتھ تعلق رکھنے میں، شیطان کی پیروی کرنے میں، وہ شیطنت اور وہ تکبر بندے میں بھی آ گیا اور بندہ بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے. پھر وہ اپنی رائے کو فوقیت دے دیتا ہے احکام الہی کو. اللہ کریم نے صلاۃ پنجانہ فرض فرمائی، اور جب تک حواس قائم ہے تو پاگل نہیں ہو جاتا یا بے ہوش نہیں ہو جاتا، یا اس کو حواس قائم ہے اس پر پنجگانہ نماز فرض ہے. بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر اشارے سے پڑھ لے، چار رکعت نہیں پڑھ سکتا دو پڑھ لے، لیکن معصوم نہیں ہے. اپنے وقت پر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر اپنے وقت پر نماز فرض ہو جاتی ہے. ہر فرض نماز کے اوقات ہیں، ان اوقات میں اس کا ادا کرنا فرض عین ہے، اس سے کوئی مفر نہیں. آپ دیکھیں گے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی نمازوں کو، نمازوں میں کیا رکھتے ہیں، ہم ویسے بڑی نیکیاں کرتے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے کسی کا مال نہیں کھایا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، اور بڑی نیکیاں جو معاشرے میں ہم کرتے ہیں، نمازوں میں کیا رکھا. اب یہ بظاہر سادہ سا جملہ ہے لیکن یہ صریح کفر ہے. یہ ایک جملہ بندے کو ایمان کی سب سے نکال کر کفر کی قطار میں کھڑا کر دے. یہ فیصلہ بندہ اپنی طرف سے کر رہا ہے، اللہ کا حکم تو ہے کہ نماز وقت پر ادا کرو، اب یہ کہا نماز میں کیا رکھا ہے، تو گویا یہ شیطان کی طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر فیصلہ دے رہا ہے کہ اللہ نے فضول حکم دے دیا تم کیا رکھا ہے. اور آج کے معاشرے میں آپ اکثریت کو دیکھیں گے کہ جو نماز ادا نہیں کرتے ان سے بات کر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جی نمازی نماز میں کیا رکھا ہے، ہم اور بہت نیکیاں کرتے ہیں. جو بندہ بنیادی اطاعت الہی نہیں کرتا وہ اور کون سی نیکیاں کرتا ہو؟ گویا نیکی بدی بھی اپنی طرف سے مقرر کر لیتے ہیں، جو کام خود کو پسند ہے کہتے ہیں جی میں نے نیکی کر لی. تو فرمایا اللہ کی آیات کا تو انکار کیوں کرے گا؟ فرمایا بندے میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنی رائے کو زیادہ اہمیت دینے لگ جاتا ہے. اس تکبر میں آ کر وہ اللہ کی آیات کا انکار کر دیتا ہے. جیسے یہ بات مثال کے طور پر میں نے عرض کی، کیوں کہتا ہے کیا رکھا ہے نماز، تو گویا اس نے احکام الہی کا انکار کر دیا. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے. اور پھر جو ایمان ضائع کر کے مر جائے گا، کفر پر مر جائے گا، کفر پر موت آ گئی جس کو، اسے دوزخ میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، نہ وہ وہاں مر سکے گا نہ وہاں کوئی زندگی کا تصور ہوگا. جینے کا تصور اس لیے نہیں ہوگا کہ ہر وقت مختلف عذاب اور آگ ہر وقت اسے جلا رہی ہوگی، اور مر نہیں سکے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. لا یموتون فیہا ولا یحیا، وہاں مر بھی نہیں سکیں گے اور زندگی کا بھی کوئی مزہ نہیں ہوگا کہ ایندھن کی لکڑی کی طرح جل ہی گیا ہوگا. اور فرمایا بہت بڑی سزا ہے جہنم، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نہ ختم ہونے والی مدت کے لیے، یہ بہت بڑی سزا ہے. اگر وہ دنیا میں 25 سال رہا، 50 سال رہا، 60 سال رہا، 100 سال بھی رہا تو کیا رہا، آخر ایک معدود گنتی ہے، لیکن کبھی نہ ختم ہونے والے زمانے. تو بہت بڑی لمبی سزا ہے. فرمایا فمن اظلم من افترى على الله كذبا وكذب بآياته، سزا بہت بڑی ہے، جرم بھی اتنا ہی ہو رہا ہے. دن سورے تھے اس کے پاس، لیکن اس نے جرم بہت بڑا کیا. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ کوئی اللہ کی آیات کو جو انکار کرے، اللہ کی آیات پر عمل نہ کرے، اللہ کے احکام کو نہ مانے، اور الٹا اس کی آیات کی تکذیب کرے. احکام الہی کی تکذیب کیا ہوتی ہے؟ ان کے مقابلے میں اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کر دینا اور کہنا یہ صحیح ہے. فرمایا اس سے بڑا اور کون بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ کوئی بندہ بات کو ایجاد کرے خود، اور اللہ کریم کے ذمے لگا کر کہ یہ اللہ کا ہو. اور یہ بھی آج کے معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم رسومات خود ایجاد کرتے ہیں، یا کسی دوسری قوم سے لے لیتے ہیں، یا ہم سے پہلے کسی نے وہ رسم ایجاد کر دی جس کا حکم اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت میں نہیں ہے. ایسی بات جس کی تعلیم حضور نے نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے بطور رسم ایجاد کر دی، پھر اسی کو کار ثواب ہی نہیں معیار اسلام سمجھ لیتے. جو اس رسم پر عمل کرے یہ اچھا مسلمان ہے، اور جو اس رسم پر عمل نہ کرے کہتے ہیں یہ مسلمان ہے ہی نہیں. یہ جرم ہے، وہ بہت بڑا جرم ہے کہ اپنی طرف سے رسم ایجاد کی جائے اور اسے ثواب کا، عبادت کا، یا حکم الہی کا درجہ دے دیا جائے. تو فرمایا اس سے بڑا اور کسی ظلم کا کیا تصور ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ کے ذمہ جھوٹ لگائے، جو حکم اللہ نے نہیں دیا وہ اللہ کے ذمہ لگائے، اور جو اللہ کے احکام ہے ان کا انکار کر دے. وہ کذب بآیاتی، جو واقعی اللہ کے احکام ہے ان کا انکار کر دے، اور جو رسومات خود گھڑی ہیں وہ اللہ کے ذمہ لگا دے. جس طرح آج مذہب کے نام پر عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، جین، مت، بدھ بے شمار رسومات بنا رکھی ہیں، سب کہتے ہیں یہ احکام الہی ہیں، حالانکہ سارے انہوں نے خود گھڑے ہوئے. فرمایا اس میں دو باتیں آ گئیں کہ ایک تو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وہ اللہ کے احکام نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ کے ذمہ لگا دی، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا. اور دوسرا ساتھ ظلم یہ ہے کہ جو واقعی احکام الہی ہیں ان کا انکار کر دوں. تو یہ جرم ہی اتنا بڑا ہے. कि इन्हें तो दुनिया में ही तबाह कर दिया जाना चाहिए था, इन्हें तो जमीन में गर्क कर देना चाहिए था, इन पर तो दुनिया में आग बरसानी चाहिए थी। फरमाया जी को अल्लाह का करम है, उलाएक यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, उसने रोज अव्वल से जो दुनिया की रोजी और दुनिया की नेमतें तकसीम कर दी थी उनके हिस्से में वो नहीं छीनेगा, वो उन्हें देगा, उन्हें जिंदगी भी मिलेगी, उन्हें सेहत भी मिलेगी, औलाद भी होगी, उनके पास दौलत भी होगी, हुकूमतें इख्तियारात भी होंगे, जो कुछ उसने तकसीम कर दिया है, जो उसने उनके मुकद्दर में लिख दिया है वो नहीं छीनेगा, वो तो उन्हें मिलेगा। लेकिन बिलआखिर मेरे फरिश्ते मौत का पैगाम लेकर उनके पास आ जाएंगे, जिंदगी तो एक दिन खत्म हो जाएगी, जो झोंपड़े में बसता है उसकी भी खत्म हो जाएगी, जो महल्लात में रहता है उसकी भी खत्म हो जाएगी, जो अमीर है उसको भी मौत आ जाएगी, जो फकीर है उसको भी मौत आ जाएगी। अब जो अल्लाह की अताअत तो नहीं करते थे और अल्लाह को छोड़कर दूसरों की, लोगों की घड़ी हुई बातों की अताअत करते थे, या बुतों को पुकारते थे, या गैर अल्लाह की इबादत करते थे, तो जब हमारा हत्ता इज़ा जाअतुहुम रुसुलुना, जब हमारे फरिश्ते उनके पास आएंगे तवक्कौनहुम, उनकी रूह कब्ज करने के लिए, तो उनसे बात करेंगे। बात तो तभी उनसे करेंगे ना जब वो दुनिया में जिंदा होंगे, मरने के बाद तो हर चीज मुंकशिफ हो जाती है। उसका मतलब है कि इंदल मौत काफिर को भी फरिश्ते नजर आ जाते हैं, वो भी उनकी बात सुन सकता है, उनको जवाब दे सकता है, क्योंकि अभी तो वो जिंदा होगा, फरिश्ते मौत से आएंगे तो वो उससे सवाल करेंगे, कालू ए नमा कुन तुम करून मिन दून अल्लाह, वो कहेंगे ओ भाई साहब अल्लाह को छोड़कर जिनकी अताअत करते रहे उनको बुलाओ, वो कहाँ है आज तुम्हारी मदद करें, यज़रिबू न वुजूहहुम वअदबारहुम। दूसरी जगह कुरान करीम में आता है कि जब काफिर की रूह कब्ज करने फरिश्ते आते हैं तो उसके मुंह पे मारते हैं, उसकी पीठ पे मारते हैं, उसे मारते हैं, उसके अज़ा को तोड़ते हैं, उसके पूरे जिस्म पर मार पड़ती है, तो साथ वो पूछेंगे भी कि तूने अल्लाह की आयात का तो इनकार कर दिया और लोगों की बनाई हुई रसूमात को दीन समझ लिया, तो जिनकी अताअत करता रहा या अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करता रहा, जिनको पुकारता रहा, वो आज कहाँ है, उन्हें चाहिए आज तेरे काम आए, तुझे इस मुसीबत से बचाए। वो जवाब देते हैं आगे से, कहते हैं कालू दल्लू अन्ना, वो कहेंगे वो तो छोड़कर भाग दे, आज तो कोई भी नहीं, वो तो गायब हो गए, कोई पता नहीं वो थे भी कि नहीं थे, हम मफरूजों की पूजा करते रहे, आज तो कोई सामने नहीं है। अल्लाह करीम फरमाते हैं उनका ये जुमला उनकी अपनी शहादत बन जाएगी काफिरों में, जब वो कहेंगे इंदल मौत कि जिनको हम पुकारते रहे, जिनकी हम पूजा करते रहे, वो तो गायब, वो तो छुप, वो तो मिलते नहीं है हमें, तो गोया उन्होंने इकबाल जन्म कर लिया कि हम अल्लाह के सिवा दूसरों की पूजा करते थे। फरमाया निजाम इलाही ऐसा है कि खुद अपने आप पर खुद गवाही दे रहे हैं कि हम वाकई गैर अल्लाह की पूजा करते थे, वशाहिदु अला अनफुसहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, उन्होंने अपने आप पर यह गवाही दे दी कि वो कुफर करते रहे। कुरान करीम का ये बहुत प्यारा अंदाज बयान हमें समझा रहा है कि हम में से किसी को पता नहीं मेरे पास कितने लम्हे बाकी हैं, सांस आई है खारिज होगी या नहीं, शाम देखेंगे या नहीं, कल सुबह नसीब होगी या नहीं, तो पहली फुर्सत بندے کو چاہیے کہ دامان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے, اپنی کوتاہیوں سے توبہ کرے, جو وقت بچ گیا ہے اسے اطاعت الہی میں صرف کرے. یہ سارے قصے قرآن اس غرض سے بیان کر رہا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ کی سنت رہتی ہے.